पाकिस्तान में 7 रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीका के सदर जो बाइडन ने पीर के रोज एक ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जो कौमी हुकूमत के सेहत को मजबूत करता है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की वसी तरीन मईशत कोरोना वबा की वजह से सुस्तरवी का शिकार है, अमरीका में तैयार करदा अशिया खरीदी जाएं। ऐसे में जब तमाम अमरीकी लीडरों ने बाय अमेरिकन प्रोग्राम के साथ वाबस्तगी का इजहार किया है, व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन का ऑर्डर उन खामियों को खत्म कर देगा जो अमरीकी कंपनियों को ऑफशोर प्रोडक्शन और जॉब्स की इजाजत देते हैं, जबकि वो मुल्की मराहत की हकदार भी ठहरती हैं। व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि बाइडन का ऑर्डर इस बात को यकीनी बनाएगा कि विफाकी हुकूमत टैक्स दहिंदगान का पैसा अमरीकी कारोबारों में लगाए। अमरीकी सेनेट ने पीर के रोज सदर जो बाइडन की नामजद जेनेट येलन की मुल्क के वजीर खजाना के तौर पर मंजूरी दे दी है और यूं वो डिपार्टमेंट की 232 साल की तारीख में इस मनसब पर फायज होने वाली मुल्क की 78वीं और पहली खातून वजीर खजाना बन गई हैं। तवक्को है कि वो बाइडन के 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज की कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने में एक कलीदी किरदार अदा करेंगी। अमरीका के ऐवान ज़ेरी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए ऐवान बाला सेनेट को बाज़ाब्ता तौर पर इल्जामात पर मबनी दस्तावेजात इरसाल कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर अपने हामियों को बगावत के लिए उकसाने और हुजूम को कांग्रेस की इमारत पर चढ़ाई की तरगीब देने के इल्जामात हैं। ऐवान नुमाइंदगान के अरकान पीर की शाम सेनेट चैम्बर में आए और उन्होंने साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ दफात पर मबनी दस्तावेजात पेश की। सेनेट में साबिक सदर को मुजरिम ठहराने या उन्हें इल्जामात से बरी करने की कार्रवाई 8 फरवरी से शुरू होगी। भारत के यौमी जमहूरिया पर किसानों की जानिब से मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ दिल्ली में निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वस्ती दिल्ली के मंटो रोड पर एक ट्रैक्टर के पलट जाने की वजह से एक किसान की मौत हो गई। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि उस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जबकि पुलिस इस इल्जाम की तर्दीद करती है। बड़ी तादाद में किसान तारीखी लाल किले में दाखिल हो गए और अपना झंडा लहरा दिया। सूरत हाल उस वक्त बेकाबू हो गई जब किसानों के बाज़ ग्रुपों ने वक्त मुकर्रर से कबल और तयशुदा रास्तों से अलग रास्ते अख्तियार करके दिल्ली की जानिब बढ़ना शुरू किया। पूरे दिन दारुल हुकूमत में अफरा तफरी का आलम रहा और जगह जगह पुलिस और किसानों में टकराव होता रहा। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके अफगान हम मनसब हनीफ अतमार के दरमियान पीर को फोन पर होने वाले राब्ते के दौरान पाकिस्तानी और अफगान आला सिफारतकारों ने अफगान अमन अमल, तशद्दुद में कमी और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और सिफारती रवाबित को मजबूत करने के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अफगान वजीर खारजा अतमर ने अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी, जंगबंदी और अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मजहबी अमायदीन की मुआवनत हासिल करने की भी तजवीज थी। अफगान वजीर खारजा की तरफ से यह तजवीज एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अफगानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर बैन अल-अक़वामी बरादरी तशवीश का इजहार करते हुए अफगान फरीकैन से तशद्दुद में कमी और जंगबंदी पर जोर दे रही है, लेकिन अफगान तालिबान ताहाल जंगबंदी पर तैयार नहीं है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क्यादत में तालिबान का एक वफद आज मंगल के रोज ईरान पहुंचा। दोहा में तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने बताया कि यह वफ्द ईरानी हुकूमत की दावत पर तेहरान का दौरा कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक यह वफ्द ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ और अफगानिस्तान के लिए ईरान के खसूसी नुमाइंदे से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान के सेनेट ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए इस बिल को मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत मुल्क में मीडिया रेगुलेट के इदारे पैमरा को निजी टीवी चैनल्स और उसके मुलाजमीन के दरमियान होने वाले मुआहदों के खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार दिया जा रहा था। हुकूमती बेंचेस ने इसे मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली और मीडिया की आजादी को तकवीत देने से ताबीर किया था, ताहम ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि पैमरा को ऐसे इख्तियार देने से उसे मीडिया की आजादी मजीद कम करने का मौका मिल जाएगा, जबकि इस कानून से कबल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में नहीं लिया गया। उधर सहाफियों की मुलगीर तंजीम के अहदेदारान का भी कहना है कि इस किस्म की कानून साजी से आजादी सहाफत को बरकरार रखने में कोई मदद नहीं मिलेगी। खबरें खत्म हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज की राउंड टेबल के साथ शहनाज अजीज हाजिर है। आज हम बात करेंगे नई इंतजामिया यानी बाइडन इंतजामिया को फौरी तौर पर दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस के बारे में, जिनमें सेहत, मईशत और खारजा पॉलिसी तमाम चीजें शामिल हैं, और इसके साथ साथ अंदरून मुल्क इस्तेकाम भी एक बड़ी जरूरत है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो माहरीन हैं उनमें यहाँ वॉशिंगटन से हमारे साथ कामरान बुखारी हैं, जो सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में डायरेक्टर हैं और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के उमूर के माहिर हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ शमशाद अहमद खान साहब हैं, एक कोना मश्क सिफारतकार रह चुके हैं, इस वक्त खत्ते में अम की कोशिशों के लिए उनका अपना एक फोरम है। लाहौर से ही हमारे साथ तारिक फातमी साहब हैं, जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर के फराइज अंजाम दे चुके हैं, और इसके अलावा वो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में सिफारतकारी के और खारजा उमूर के शोबे से वाबस्ता रहे। कराची से हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई हैं, एक मुमताज तजियाकार और कॉलम निगार। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, बहुत ही मुमताज तजियाकार हैं और बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। हमारे आपके जाने पहचाने माहिर मईशत डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हैं, जो न सिर्फ ये कि मईशत बल्कि खारजा उमूर में भी एक महारत रखते हैं, क्योंकि IMF में काम करने की वजह से मुल्कों की पॉलिसी और ताल्लुकात से उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं कामरान बुखारी से। कामरान, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जिन हालात में बाइडन इंतजामिया ने मुल्क का इंतजाम संभाला है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस्तेकाम का मामला है वो सबसे ज्यादा फौकियत रखता है बाकी सब चीजों के मुकाबले में, बावजूद इसके कि कोविड की सूरत हाल तशवीशनाक है, मईशत भी, लेकिन जो मुल्की सलामती है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या सूरत हाल है और किस हद तक ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त नई इंतजामिया के लिए।
शहनाज, इसमें जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ है ये ओके छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये एक इशू है उन कई इश्यूज में से जो अमेरिका को अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस हैं। एक तो कोविड जो है उसकी वजह से देखें 4 लाख जो है इससे ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। तो वैक्सीन का जो मामला है उसको सही तरीके से आवाम तक, तमाम लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक मिशन है जिसको बाइडन इंतजामिया ने पाए तकमील तक पहुंचाना है। फिर ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, कौम जो है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत बड़ा अहम चैलेंज है बाइडन इंतजामिया के सामने, कि किस तरीके से आप उन लोगों को जिन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, 74.2 मिलियन जो वोट पड़े थे उनको, जाहिर है उनमें से सबसे सब लोग तो नहीं है डाई हार्ड, लेकिन अगर अदाद शुमार देखे जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि कोई धांधली हुई है और इस कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं। हालांकि असल में जो इलेक्शन है वो बहुत साफ और शफाफ जैसे हमेशा से होता है अमरीका के इंतखाबात, तो उन लोगों को किस तरीके से जो है आप कौमी धारे के अंदर वापस लेके आते हैं, और ये जो पोलराइजेशन है और गठबंदी है इससे कैसे आप जो है डील करते हैं, ये सारे मामलात हैं जो कि आगे लेके चलना है बाइडन इंतजामिया को। और इसमें लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि देखें, जब से अमेरिका कायम हुआ है हर 80 साल के बाद जो उस वक्त का निजाम होता है उसके अंदर एक तब्दीली आती है, नागुजीर है, क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है उसकी एक अफादियत होती है, एक मुद्दत होती है कि जिसमें वो मसाइल को सॉल्व करता है। तो हमने देखा कि जब 1780 में दस्तूर बनाया गया अमरीकी, वो उस वक्त जो का जो निजाम था वो कोई तकरीबन 80 साल चला, और फिर उसको दोबारा से नए तरह से जो है उसको शेप करने की या उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी जब सिविल वॉर हुई, और सिविल वॉर के इख्तिताम पे 1865 में जो उस वक्त निजाम बना वो 1945 तक चला, वर्ल्ड वॉर टू के इख्तिताम तक, दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम तक, और उस वक्त एक नया जो है निजाम सामने आया जो अब तक चला आ रहा है। इस निजाम का ये इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है, और हम एक इंस्टीट्यूशनल साइक्लिकल शिफ्ट के दरमियान में है। इस वक्त के मसाइल हैं वो جو چلا آ رہا ہے نظام وہ پورا نہیں کر پا رہا, تو اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے.
ذرا تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کریں کہ جو انسٹیٹیوشنل چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور مطلب کیا یہ آئینی ترمیمات ہیں؟
دیکھیے آئینی ترمیمات ہوتی ہیں کیونکہ جمہوریت ہے یہاں پہ, اور یہ میرا اپنا تجزیہ نہیں ہے, یہ میرے جو مینٹر ہے جارج فریڈمن, انہوں نے اپنی کتاب میں جو اس سال کے شروع میں شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا, کہ اس کتاب کا نام ہے دا اسٹارم بیفور دا کام, یعنی جو طوفان ہے جو اس وقت اور اس کے بعد جو طوفان تھمے گا اس کے اوپر ہے, اور وہ بیسکلی 2020 کی جو دہائی ہے اور 2030 کے جو ابتدائی سال ہیں ان کے اوپر انہوں نے نگاہ ڈالی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر یہ ہوا کہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ مزید جو ہے وہ بڑی ہوئی, لیکن ایک ساتھ ایک ٹیکنوکریٹک کلاس کا بھی ظہور ہوا, جس میں ٹیکنوکریسی جو ہے اور ادارے بنے, اور جو ٹیکنیکل نالج کے لوگ تھے ان کو حکومت کے ادارے چلانے کے لیے شامل کیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس 2020 کی دہائی میں اور جو معاملات ہیں, جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو ابھی بھی انکوالٹی ہے معاشرے کے اندر, اور ریاست بہت بلوٹڈ ہو چکی ہے لیکن وہ اس طریقے سے فعال نہیں ہے, وہ مسائل نہیں حل کر پا رہی. ہیلتھ کیئر کا میں نے ذکر کیا, اسی طریقے سے آپ کسی بھی جو ہے سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اور مسائل حل نہیں ہو رہے عام آدمی کے. تو جو جارج فریڈمن جو میرے مینٹر ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا انسٹیٹیوشنل شفٹ آنے کی جو ہے ضرورت ہے. تب کیسی تبدیلی ہوگی تو یہ تو ابھی کہنا کچھ مشکل ہے. یہ ہے جو ہے میں سمجھتا ہوں صورتحال, کہ یہ ایک قدرتی جو ہے جو سمجھے کہ ہر 80 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے اور ہم اس تبدیلی کے دور میں ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو چیلنجز بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, اور میں تھوڑا سا ویسے لیکن ابھی اسی پہ جانا چاہوں گی جو ہم بات کر رہے تھے, جو اندرون ملک ٹیررزم کی بات ہے اور جس کا اسی نام سے حوالہ بھی دیا پریس سیکرٹری ساکی نے اور صدر بائیڈن نے, تو کیا اقدامات نظر آئیں گے ہمیں؟
ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی جو اسپیکر ہیں نینسی پلوسی, اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ 9/11 سٹائل کی تحقیق کرے گی کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا, اور ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ مطلب کوئی القاعدہ ٹائپ کا کوئی گروپ نہیں تھا, یعنی کوئی باقاعدہ کوئی گروپ نہیں تھا جس نے آ کے کوئی بہت بڑی تقریبی کارروائی کی ہے, لیکن بہرحال تقریب دہشت گردی ہوئی ہے, تقریبی کارروائی تھی, اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اتنی بڑی جو تعداد میں لوگ آئے ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کی, بالکل غیر مہذب طریقے سے مار تاڑ کر رہے ہیں. یہ ایسے سینٹیمنٹ جو ہے یہ کیوں ہے امریکہ کے اندر کہ لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, دیکھیں مڈل امریکہ کی بہت سارے لوگ جو کہ بلو کالر جاب ان کا جو آکوپیشن ہے, اس طبقے کے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ترقی جو ہے ان سے بہت آگے نکل گئی ہے اور وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. جو امریکہ نے ترقی کی ہے اس میں ان کا حصہ نہیں ملا ہے. اور پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی بدلتی ہے, اب فیکٹریوں کا اور جو ہے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگوں کا دور نہیں ہے, اب دور ہے ٹیکنالوجی کا, اور یہ جو مڈل امریکہ میں جو وائٹ بلو کالر کلاس ہے یہ تعلیمی لحاظ سے جو امپلائیبل سکلز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے, ٹیکنالوجی آ چکی ہے, یہ لوگ پیچھے رہ چکے ہیں, تو ان کو دوبارہ سے ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب جو بھی حکومت ہوگی, ابھی اس فل وقت بائیڈن انتظامیہ ہے, لیکن بائیڈن انتظامیہ ہو سکتا ہے 4 سال رہے 8 سال رہے, امریکن حکومت کو بڑے لانگ ٹرم کم از کم یہ جو 10-12 سال کا آنے والا عرصہ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی, طریقے کار بدلنے ہوں گے, جو پرانے ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے.
تو کامران, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافے کی, اس میں ایک چیز اور ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے امیگریشن کو اپنی ترجیح بنایا ہے, اور اس کے خلاف یہی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو امریکہ کا اتنا بڑا حصہ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ ان میں ایک حقیقی یہ احساس موجود ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی ملازمتیں چھین لیتے ہیں, ان کو روزگار سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج صرف گزشتہ انتظامیہ کے دور میں یہ فیلنگ ہوئی, یہ ہے موجود چیز اور اب بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر بائیڈن انتظامیہ اور تارکین وطن کے مسئلے کو اپنی ترجیح بناتی ہے تو کیا پھر آپ کو ایک کلیش نظر آتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے خلاف ہیں اور جن کی ملازمت جیسے کہ آپ نے کہا کہ آمدنیاں کم ہیں, محروم بھی ہوتے جا رہے ہیں ان میں اور باہر سے آنے والوں میں؟
جی آپ نے شہناز بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امیگریشن کی ضرورت ہے, امریکہ امیگریشن پہ بنا ہے, امریکہ کی پوری ترقی امیگریشن کے اوپر ہے. امریکہ جو ہے, جو ریاست ہے, جو قوم ہے, وہ امیگرنٹس کی قوم ہے, یہ آج کا نہیں ہے. تو یہ امیگریشن کا تو معاملہ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور امیگریشن کو جو ہے مزید فعال کرنا ہے. جو غیر قانونی امیگریشن ہے اس کے اوپر روک تھام کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ تو بڑی اہم ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور ہال کی ضرورت ہے امیگریشن کو, کہ وہ لوگ آئیں جو کہ امریکہ کو جن کی ضرورت ہے, میرٹ کے اوپر لوگ آئیں. اور ظاہر ہے پھر میرٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ اپنے خاندان بھی لے کے آتے ہیں, تو خاندان کے کون سے افراد جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں, کون سے لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے اور ان کی انتظامیہ کے دیگر لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی یہ چین مائگریشن کے اوپر, تو یہ میرٹ پہ لوگ نہیں آ رہے. تو اس کے اوپر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ کیسے بہتر کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ یہاں آلریڈی ہیں اور جو مڈل امریکہ میں وائٹ طبقہ ہے, بلو کالر طبقہ ہے, ان کو کس طریقے سے دوبارہ سے جاب فورس میں لایا جائے, ان کی اپلفٹمنٹ کس طرح کی جائے. اور یہ بڑا ہی نازک ایشو ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ڈیمانڈ اس وقت اٹھا رہے ہیں جبکہ اقلیتیں جو ہیں, خاص طور پہ جو نان وائٹس ہیں, جو کلرڈ پیپل ہیں, خاص طور پہ سیاہ فام جو لوگ ہیں, وہ اپنے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس بیلنسنگ گیم ہے جو کہ صدر جو بائیڈن کے سامنے ہے اور اس کے اوپر بہت محنت اور بڑے فوکس کی ضرورت ہو.
ظاہر ہے کہ انتظامیہ ہی نپٹے گی ان تمام مسائل سے. تو جو ہمیں نامینیشنز اب تک نظر آئیں گے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بیلنس کو پیدا کر سکیں گے یہ لوگ؟
جی دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے علامتی بیلنس جو ہے وہ ظاہر ہے جو بائیڈن ہے انہوں نے آ کے کہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر وہ لوگ ہوں جو امریکہ کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کی عکاسی کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے خاتون جو ہے پہلی دفعہ, جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہوا ہے, وہ بہت ہی قابل خاتون ہے, ایوریل ہینز, ان کو جو ہے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس, یعنی کہ وہ جو امریکہ کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بشمول سی آئی اے کے, ان کا جو ہے سربراہ بنایا ہے. اسی طریقے سے جو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے کہ جو انہوں نے جو لاٹینو کو انہوں نے نامزد کیا ہے, اور پھر جو سیاہ فام جنرل لوئڈ آسٹن ہے ان کو جو سیکرٹری آف دفاع نامزد کیا گیا ہے, وہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت اچھی ہیں, یہ خوشائن ہیں, لیکن یہ علامتی ہیں. کیونکہ جو سسٹمک ریسزم ہے, جو سسٹمک جو ہے انجسٹس ہے, وہ جو ہے اس کو ڈیل کرنا یہ ایک اچھی شروعات ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہ خوشائن بات یہ ہے کہ جو جنرل آسٹن جو سیکرٹری وزیر دفاع ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پھر ان کی کانفرمیشن جو اتنی جلدی ہو گئی ہے, یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. کیونکہ دیکھیں بھاری اکثریت سے سینٹ اور کانگریس کے اندر ریپبلکنز نے بھی جنرل آسٹن کو جو ہے کنفرم کیا ہے, ان کو ویور دیا پھر کنفرم بھی کیا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سیاست پہ سیاست ہوتی ہے, پارٹی کے بھی جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیس بائی کیس بیسس پہ ہوگا, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے ان کو اعتراضات ہوں گے, خاص طور پہ جو ہے وہ ایشوز جو ریپبلکن ووٹرز جو ہے ان کو منفی طور پہ دیکھتے ہیں. ہم نے ابھی امیگریشن کی بات کی, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تعاون اتنا آسان نہیں ہوگا.
پیس ٹاکس ہو رہی تھی طالبان اور امریکہ کے بیچ میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل آسٹن ہے ان کی ترجیحات میں کہاں تک اب افغانستان کا مسئلہ ہوگا؟
دیکھیں افغانستان تو ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جنگ, جو میں بڑے عرصے سے آپ کے شوز پہ اور دیگر اور وائس آف امریکہ کے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک باسی جنگ ہو چکی ہے, اس جنگ کو ختم کرنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیسے کیا جائے. اور اس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی انتظامیہ ہے اور جو جنرل لوئڈ آسٹن جو آئے ہیں, ان کا بھی یہ ظاہر ہے ایک پرائیورٹی ہوگی طریقے سے یہاں سے انخلا کیا جائے تاکہ کوئی ایک نظام ہو جس کے تحت افغانستان چل سکے. بے شک وہ کمزور نظام ہو, بے شک جو ہے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں, لیکن کم از کم ایک نظام ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دا میڈنس.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
सविन, हमारे साथ एक बहुत ही जहाँ दीदा सिफारतकार शमशाद अहमद खान साहब हैं इस वक्त लाहौर से। क्या एक बहुत ही वाजे तब्दीली साबिक इंतजामिया के मुकाबले में बाइडन इंतजामिया में आपको खारजा पॉलिसी के लिहाज से नजर आती है?
तो नई अब जो इंतजामिया नई है, नए सदर जो है उनको तजर्बा है, हुकूमती तजर्बा है। इस तरह से 8 साल उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है, उसके अलावा 30 साल से सेनेटर्स रहे हैं। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है, अंदरूनी चैलेंज, कि जिस तरह अमेरिकन कौम को अवाम को डिवाइड कर दिया है, अब यहाँ पे यूनिटी वाला जो प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और शायद सबसे गंभीर चैलेंज होगा वो उनका। बाकी रहा खारजा पॉलिसी के हवाले से, दुनिया में जो आलमी सतह पर मफादात वर्ल्ड वाइड अमेरिका के मफादात हैं तो उनमें तो तब्दीली नहीं आती है। सिर्फ ये है कि बाइडन ने वो सब कुछ समेटना है जो नुकसान दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने गलत फैसलों से पहुंचाया था। एक तो वो सियासतदान कभी नहीं थे, बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन थे, तो वो हर फैसले को था उसको वो ट्रांजैक्शन के तौर पर देखते थे, सौदेबाजी के तौर पर देखते थे। अब ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूंगा कि बाइडन जानी पहचानी शख्सियत है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लोग उनको उनसे शनासा हैं, बल्कि जो बाइडन भी पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि मेरी नजर में तो ये है कि ये दूसरे बड़े मुंतखब होने वाले सदर हैं जो पाकिस्तान को निक्सन के बाद जो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। निक्सन का ये था कि उन्होंने 2 टर्म्स अपनी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान से बड़े अच्छे तरीके से डील किया था। वो जब सदर बने थे तो उनके लिए आसानियां थी बहुत पाकिस्तान को समझने के लिए और पाकिस्तान के मसाइल को डील करने के लिए, और फिर बड़े अच्छे फैसले भी उन्होंने करवाए। तो प्रेसिडेंट निक्सन के जमाने में पाकिस्तान की मदद से उन्होंने चीन के साथ तालुकात उस्तवार किए, जिसकी वजह से आज दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो उसमें एक बड़ी तब्दीली जो आई थी वो अब तक कायम है।
शमशाद साहब, अगर आप थोड़ी तफसील से बताएं कि सदर जो बाइडन के साथ पाकिस्तान के तालुकात की तारीख क्या रही है?
नए प्रेसिडेंट का ये है कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान से इस तरह शनासा थे कि हमारी उस वक्त की जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हवाले से हमारा रोल था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान में जो तबाहकारी हो रही थी अमेरिका के हमले के बाद, तो उसमें पाकिस्तान मदद करता जा रहा था। तो उस वक्त एक बुनियादी तौर पर पहले जो बाइडन लूगर बिल एक तैयार जो इन्होंने किया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट अभी नहीं बने थे, जब सेनेटर थे, तो पाकिस्तान को मदद करने के लिए या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए जो पाकिस्तान अपनी खिदमात कर रहा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में, तो उसके करने के लिए उन्होंने वो बिल बनाया जो इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर वो कैरी लूगर बिल बन गया, फिर उसका कुछ नाम और एनहांसमेंट वगैरह कुछ बन गया था। तो वो बिल था जो $1.5 बिलियन साल का पैकेज होता था, 5 साल के लिए था। तो उसमें जो एक बुनियादी फलसफा था जो बाइडन की वजह से, उनको इस बात का अदराक था कि अमेरिका अपने दोस्तों को अच्छा ट्रीट नहीं करता जा रहा, और बल्कि उनको ईरान के बारे में भी ये एहसास था कि ईरान को अमेरिका ने अच्छा नहीं ट्रीट किया तो बाद में ईरान के साथ क्या क्या मुश्किलात पैदा हो। तो इसी तरह वो पाकिस्तान के बारे में भी सोचा करते थे कि जो ताल्लुकात हैं इसमें वो असल मसला जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि उजरत है, ये है कि ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। 2007 में उन्होंने किसी सेमिनार में न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में बात की थी, वो पाकिस्तान के बारे में की थी कि ये जो है हमें ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बजाय अब हमें अवामी सतह पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने डिक्टेटर्स के साथ जब रिश्ते रखते हैं तो उससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो अब पाकिस्तान में तो एक जमहूरी हुकूमत है और ऐसी हुकूमत है जिसपे कोई करप्शन की तोहमत भी नहीं लगा सकता, तो इस वजह से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, बजाय इसके कि आमतौर पर माजी में होता रहा है कि जब भी मिलिट्री हुकूमत पाकिस्तान में होती थी और वहां रिपब्लिकन हुकूमत होती थी तो हमेशा वो हनीमून पीरियड समझा जाता था। لیکن جب بھی ہمارے ہاں جمہوری حکومت ہوتی تھی اور امریکہ میں ڈیموکریٹس ہوتے تھے تو ہمارے ہاں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مسئلوں میں پڑ جاتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں جمہوری رولرز جو تھے وہ جمہوریت پسند نہیں ہوتے تھے, وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے تھے, سوائے اپنے پاور میں رہنے کے اور امریکہ سے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے تھی, تو ظاہر ہے میوچوئلٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں پیدا ہوا. اب حالات اور ہیں, عمران خان ایک نئی قیادت ہے, انٹیگریٹی والی قیادت ہے, حوصلے والی قیادت ہے, ہر چیز پہ اچھی بیلنس اپروچ ہے, جنگوں کے خلاف ہے, اور اب وہی ہے کہ پرائیورٹیز اس کی بھی وہی ہیں جو امریکہ کی ہیں. امریکہ کو بھی اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہیے, ان کے لیے سکون چاہیے, جنگیں بند کرنی چاہیے, فوجی کاروائیاں بند ہونی چاہیے. تو اب بائیڈن کی بھی اپروچ یہی ہے کہ اب ملٹری انٹروینشن کا زمانہ چلا گیا, اب طاقت آنی چاہیے لیکن وہ طاقت پرامن طریقے سے اور اکنامک طریقے سے آنی چاہیے. تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اب ٹیررزم یا افغانستان ان مسئلوں سے بالا تر ہو کر ہمیں عوامی سطح پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. یہی پاکستان میں عام طور پر یہی توقع ہے کہ ہماری اپنی ایک اہمیت ہے تو ہمیں واقعات کے ساتھ لنک مت کیا جائے, ہمیں اب ٹیررزم کا دم چھلا نہ سمجھا جائے, ہمیں اب افغانستان کی وجہ سے نہ دیکھا جائے, ہمیں پاکستان کے طور پر دیکھا جائے, ہماری اپنی ایک جیو پولیٹیکل اہمیت ہے اس حساب سے دیکھا جائے, اور ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں.
آپ نے ذکر کیا کہ صدر نکسن کے زمانے میں بہت اچھے تعلقات ہوئے کیونکہ ایک ہسٹوریکل تبدیلی آئی جو عالمی آرڈر تھا اس میں, لیکن اب وہ اس کے برعکس اب یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو چین اور پاکستان کا ایک الائنس ہے بہت گہرا, تو وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان.
بڑا مزیدار سوال آپ نے پوچھا ہے. جب مجھے یاد ہے 60 کی دہائی میں امریکہ کو پہلے پاکستان کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا, اور جب ہم پہ جنگیں مسلط ہوئیں تو امریکہ ہمارا ہاتھ جھٹک کے ہمیں ساری مدد ودد بند کر دی. اتحادی ہم تھے لیکن جو اتحادی نہیں تھا, جو نان الائنڈ تھا, جو روس کا دوست تھا, اس کو ہمیشہ حمایت کی گئی. تو پاکستان چین کی طرف چلا گیا اس وقت, تو امریکہ کو ہم پھر شکایت ہونے لگی کہ چین کے ساتھ تعلقات بہت ہیں, نارتھ کوریا کے ساتھ وہ بھٹو کے زمانے میں ہو گئے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اس وقت نکسن نے ہماری مدد مانگی کہ مجھے چین کے ساتھ دوستی کرواؤ, تو پھر ہم نے نکسن کے دوستی کے لیے کسنجر کو سیکرٹ ویزے پر بیجنگ بھجوایا, چین کی دوستی کروائی. تو اسی دنیا میں جو چائنا امریکہ کی رپروشواں ہوئی, اس کے بعد دنیا میں ایک نیا گلوبل آرڈر پیدا ہوا. اب آج یہ ہے, اور چین اپنی پالیسیوں کی وجہ سے, اپنی اکنامک پلاننگ کی وجہ سے, اور اپنی کسی بھی جنگ میں نہیں انوالو ہوتا, اور پاکستان کے ساتھ اس کا ایک مثالی تعلق پیدا ہو چکا ہے, اور اس تعلق کے باوجود بھی گزشتہ 20 سالوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے ہیں. بائیڈن نے وہی سوچ ہے جو امریکہ کی ہمیشہ رہی ہے کہ چائنا ایڈورسری ہو سکتا ہے, کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ دشمن نہ سمجھیے, کیونکہ سفارتکاری میں کبھی دشمنی اور دوستی کا تصور نہیں ہوتا ہے. ایک سطح پر ہم نے جب چین اور امریکہ کی دوستی کروائی تھی, آج ہم اسی چین کے ابھی تک دوست ہیں. تو ہم ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان دوبارہ اسی قسم کی گرم جوشی شاید پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کیونکہ سی پیک جیسے جو پروجیکٹس ہیں وہ اوپن اینڈڈ ہیں, ہم تو اس میں انڈیا کو بھی شامل کرنے کو تیار ہیں, تو امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے, ہم ہر ملک کو تب شامل کرنے کو تیار ہیں. تو اس وجہ سے اب افغانستان میں پاکستان نے مزید رول پلے کرنا ہے تاکہ امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں مدد مل سکے. اس کے بعد جو بائیڈن کے چیلنجز یہی ہیں بڑے, کہ چین کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں, اور ہماری طرف سے ہر ممکن مدد دیا ہونے کی میرے خیال میں یقین دہانی کرا دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کامنالٹیز ہیں جو اب پاکستان اور امریکہ مل کے اکٹھے کام کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں طرف سے غالباً اس کا احساس ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں,
اور اب فون پر میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے طارق فاطمی صاحب جو امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں سفارت کے فرائض انجام دے چکے ہیں. تو فاطمی صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت خارجہ پالیسی کے لحاظ سے موجودہ انتظامیہ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے صدر جو ہیں امریکہ کے, یہ فورن پالیسی ایشوز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اس کے پہلے کوئی بھی شاید امریکن لیڈر اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنے انسٹیٹیوشنز کو لے کر ساتھ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجول ویمز اور وشز پر منحصر نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پاکستان اور اس خطے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری وزٹس کی ہے ایز اے سینیٹر, ایز چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی آف دی سینیٹ. ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ امریکن فارن پالیسی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور ایک پریڈکٹیبلٹی آئے گی. پچھلے چار برسوں میں امریکن فارن پالیسی کا کسی کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ پروسیس کا اس میں انپٹ نہیں تھا, تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اور پاکستان نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے میں اور پیس پروسیس کو پروموٹ کرنے میں ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے بیسس پر وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی ٹیم, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ ایکسپیرئنس اور بے حد ریزنیبل انسان ہے. میری ان کے ساتھ ڈیلنگز کئی دفعہ ہو چکی ہے, ملاقات ہوئے ہیں, تو مجھے امید بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے کہ امریکن پاکستان ریلیشنز جو ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور امریکہ پاکستان کا رول جو ہے خاص کے ساؤتھ ایشیا میں اور خاص کے افغانستان میں پیس پروموٹ کرنے میں اس کی ڈیو ریکگنیشن واشنگٹن سے آئے گی.
تو فاتح صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے, تو جو نامنی ہے وزارت خارجہ کے بلنکن صاحب جو ہیں, تو ان سے بھی آپ واقف ہیں؟
جی, ٹونی بلنکن صاحب بے حد ایکسپیرینس اور بڑے سمجھدار ہیں, بڑے میجرڈ پرسن ہے. میری ان سے کئی ملاقات ہوئی ہے, کئی, کیونکہ میں ان کا کاؤنٹر پارٹ تھا. میں بھی یہاں منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس تھا اور یہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت ہوتے تھے. یہ شاید مجھے کہنا مناسب نہیں ہوگا, مگر میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی میری درجنوں میٹنگ ہو چکی ہے جب میں واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا اور وہ سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور جب یہاں آتے تھے یہ میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ واشنگٹن جاتا تھا. تو میں پریزیڈنٹ کی پالیسیز, پریزیڈنٹ کی ایٹیٹیوڈ, پریزیڈنٹ کی خواہشات کے بیسس پر مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے نظروں سے دیکھا جائے گا, یہ نہیں کہ جو باقی ہمسایہ ملکوں ہیں ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے پاکستان پروموٹ کر سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور اس خطے میں کوآپریشن ہو, اور جب بھی کسی ملک نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا تو پاکستان نے ریسپونڈ کیا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
سمین, اب ہمارے ساتھ کراچی سے ہما بقائی ہیں. تو ہما, تھوڑا سا پہلے تو مختصراً یہ بتائیے کہ سابق انتظامیہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نمایاں تبدیلی کیا اس وقت آ سکتی ہے خارجہ پالیسی میں؟
میرے خیال کی چیز جو سب سے نمایاں تبدیلی ہے, جو جس کی وجہ سے اتنا آپٹیمزم ہے اور امید بندھی ہے, وہ اس بات کا ادراک ہے امریکہ کے اندر کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور جو امریکن لیڈرشپ کا ویکیوم ہوا اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. تو آپ دیکھیں جو باتیں بائیڈن نے سال کے شروع میں کی تھی, چاہے وہ فورن ریلیشنز میگزین سے بات کر رہے ہیں یا وہ دیگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے جملہ کہا جو ہمارے لیے بہت امید افزا ہے. انہوں نے کہا, آئی ایم ان اے ہری ٹو فکس تھنگز, میں چیزیں صحیح کرنا چاہتا ہوں और मैं अमेरिकन रेपुटेशन बेहतर करना चाहता हूँ। फिर अगर आप ब्लिंकन का भी स्टेटमेंट देखें, इतनी लंबी उनकी कांग्रेस के साथ गुफ्तगू हुई जब उनको नॉमिनेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका को अंदर से ठीक करना है ताकि हम बाहर से ठीक कर सकें, और जमहूरियत की रिवाइवल की उन्होंने एक बार फिर बात की। क्योंकि देखिए, ये जो 3-4 साल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, उससे चाइना को ये मौका मिल गया कि अब वो बहुत सारे फोरम्स पर, जो बात वो सोच कहने के बारे में सोच नहीं सकता था, वो बात वो बहुत सारे फोरम्स पे कहता है, वो जमहूरियत पे सवाल उठाता है। वो कहता है क्या जमहूरियत अहम है या एफिशिएंसी अहम है, क्योंकि जमहूरियत ने बिलखसूस अमरीका को और बिलअमूम यूरोप को क्या दिया जब पेंडेमिक जैसी आफत टूटी, तो उसने तो वो पेंडेमिक जिसकी शुरुआत वहां से हुई उसको इस अपॉर्चुनिटी बना लिया, और आज वो वेस्टर्न लीडरशिप पे सवाल उठा रहा है कि आपकी जमहूरियत आपके लोगों के लिए क्या कर सकती है।
यही फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या समझती हैं कि अमरीका का जाहिर एक तसलसल है 200 साल से ज्यादा का जमहूरियत का, लेकिन क्या एक गुज़िश्ता 4 साल जो है उसको इतनी बड़ी जख्म पहुंचा सकते हैं जो चीन का कहना है कि जमहूरियत पे सवाल उठाया जा सके।
देखिए, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट बाइडेन से ज्यादा मुश्किल वक्त में किसी ने अमेरिकन प्रेसिडेंसी का ओहदा लिया हो, और ऐसा नहीं है कि क्राइसिस पहले नहीं थे, बहुत दफा पहले क्राइसिस थे, लेकिन इस वक्त तो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का ट्रंप कर गए हैं ना, वो इमेज बिल्डिंग है। मतलब वो अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं था, अमेरिका के पास सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी, आपको दोबारा अपनी इमेज बिल्ड करनी है, दोबारा अपने ऊपर भरोसा और ट्रस्ट बिल्ड करना है और फिर ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि बाइडेन की जो पूरी प्रेसिडेंसी होगी वो इसी उसमें गुजरेगी, और फिर उनको कहीं पर भी आसानी नहीं है ना, ना इंटरनल आसानी है ना एक्सटर्नल आसानी है, और इंटरनल हालात उनको ऑक्यूपाइड रखेंगे और उन्हें बहुत सारे गैर रवायती मेजर्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम्स आते ही उन्होंने उसका इदराक किया है। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन के जो पैकेजेस हैं ये कैपिटलिज्म का तो खासा नहीं है, जिस तरह 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद करना पड़ा था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर जो चाइना का वो नैरेटिव है ना, फिर वो रेजोनेट कर कि ये आपको करना, आप कहते तो हैं कि हम ये नहीं करेंगे लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है।
लेकिन ये भी तो है कि ओबामा इंतजामिया के जो पैकेजेस थे उन्होंने फिर अमेरिका को डेफिसिट से निकालकर एक बहुत ही मतलब उसमें छोड़ा, सरप्लस में जब ओबामा गए हैं तो अमेरिका।
बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करती, लेकिन जिस तरह चाइना 2008 के क्राइसिस से अनस्कैश निकला था ना, इस तरह मुझे लगता है कि पेंडेमिक से भी, हालांकि पेंडेमिक का इन सम वेज जिम्मेदार हो सकता, कहा जा सकता है कैश निकलेगा और उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं बस।
अच्छा हुमा, अगर हम देखें इस वक्त जो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं सदर बाइडेन के, तो उसमें दो तरह के, एक तो मसलन ईरान का अगर जिक्र है और पेरिस अकॉर्ड का, तो उसके साथ साथ WHO से जो है दोबारा जुड़ने का भी। तो ये जो एक सियासत को अगर हम इस वक्त छोड़ के पहले बात करें, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ताल्लुकात हैं, जैसे कि वैक्सीन में जो गरीब मुल्कों को इमदाद देने का मामला है, तो अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो उसमें शामिल होगा जो उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया। इस वक्त क्या ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट हो सकता है अमरीका के तरक्की पजीर मुल्कों से ताल्लुकात पर, सियासी इकदाम या इस तरह के इकदाम जैसे WHO में शामिल होना?
ख्याल है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट ट्रीटी में वापस आने का ऐलान बहुत जरूरी था, और फिर ये कहना कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ अमरीका वापस जाएगा, ह्यूमन राइट्स अहम है, कोऑपरेशन अहम है, डेमोक्रेसी अहम है, अलाइज को साथ जोड़ना अहम है। देखिए, ट्रंप के जमाने में तो आप अपने जो बिल्कुल अलाइड अलाइज थे ना, यूरोप से भी दूरी हो गई, नेटो अलाइज के साथ भी मसले हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉलिसी इज एन ऑप्शन। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा शिनाज, देखिए ये सब क्या है, ये सब डैमेज कंट्रोल है, कोर्स करेक्शन है, इमेज बिल्डिंग है। मेरे ख्याल ये बाइडेन की प्रेसिडेंसी इसी में गुजरेगी, इसमें कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने ईरान का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि ईरान ने बड़ा साफ जवाब दिया, और ईरान को 3 सालों ने, जो 2018 में वो ट्रीटी से बाहर आए, वो बार्गेनिंग चिप्स दे दिए। साथ साथ अगर आप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें, तो उसने तो मजीद बिल्ड भी किया है, ट्रांस इस बात के हवाले से बात कर रहा है, और यूरेनियम प्योरीफाई करने को भी शायद 20% पे लेके आया, वो बढ़ गया है। तो अगर हम देखें कि 3 साल में जब
ٹرمپ باہر نکلے 2018 میں اس ٹریٹی سے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس میں واپس جانا چاہتی ہے اور اب تہران اپنی ٹرم سے اس میں واپس جائے گا, وہ اپنے لیے معاشی آسانیاں چاہے گا اور چائنا سے بھی اس کے تعلقات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پاس اکنامک بریتھ اسپیس ہے. بالکل میرا خیال ہے اگر بائیڈن انگیج کریں گے انہیں تو وہ انگیج جائیں گے, لیکن ان کو ایرانین ٹرمز سے انگیج ہونا پڑے گا, نہ وہ کسی لمبی نیگوسیشن میں جانا چاہیں گے کیونکہ جون 2021 میں ان کے بھی الیکشن ہیں, تو وہ اپنے لوگوں کے سامنے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح سے اپیئر ہوں کہ وہ کمزور ہیں امریکہ کے آگے, کیونکہ اتنا پریشر انہوں نے اٹھا لیا.
تو جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو جگہ خالی ہوئی امریکہ کے الگ ہو جانے سے وہ چین نے پر کر دی, تو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ظاہر چین کا عام طور سے ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ زیادہ مفاہمت کی پالیسی رکھنا چاہتا ہے کیونکہ تجارت ایک بہت بڑا اس کا جو ہے کنسرن ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایران کے ساتھ جو تعلقات دوبارہ استوار کرنے کی, اسے معاہدے میں واپس لانے کی کوشش ہے امریکہ کی, اس میں چین کا کیا رویہ رہے گا؟
میرا خیال ہے کہ چین کسی کانفرنٹیشن میں نہیں جائے گا. چین اور ایران دونوں نے اپنی پالیسی کو اینٹائی امیریکنزم کو اینٹائی ٹرمپزم کے طور پر سامنے لائی ہے, انہوں نے ٹرمپ کی پہ سینکشن لگائی ہیں, امریکہ پہ نہیں لگائی. تو دیکھیے وہ یہ بڑی بڑی کلیور اسٹریٹجی ہے, وہ جو ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے انکاری ہے, امریکہ سے تعلقات سے انکاری نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے امریکن جو منوورنگ اسپیس ہے میرے خیال ہے وہ کم ہوئی ہے, اور باہر سے ہمیں لگتا ہے کہ جب امریکہ ان کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کی پالیسیز کی طرف جائے گا تو امریکہ کو زیادہ ایفرٹ لینی پڑے گی ان کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی ٹرمپ کے زمانے میں بھی ہمارے تعلقات اتنے خراب تھے, بہتر ہو گئے تھے, لیکن ہم چاہتے ہیں ریلیشن شپ ایکسپینڈ ہو, شرنک ہو گئی ان کی ریلیشن شپ ٹرمپ کے زمانے میں, کنٹنجنسی ٹیررزم اور افغانستان پہ اور تمام چیزیں رک گئی. تو پاکستان فرینکلی اسپیکنگ لوکنگ ایٹ at a more expanded relationship, the revival of the multi-purpose dialogue between the two countries. So this is my opinion. And one thing that I really want to say is that in Pakistan and the Iranian scholars, there is this thought that Pakistan, because of its relationship with Iran, with its convergence with China, can Pakistan once again Pakistan a very important role in Pakistan, bridge ho between the United States and Iran. And perhaps even China. یعنی جو کوآپریشن کے ماڈیولز ہیں یا جو کوآپریشن کے میکینزمز ہیں یا ایک دم کمپٹیشن کے میکینزمز ہیں وہ پاکستان میں انفولڈ ہو سکتے ہیں.
تو ہما, ہمیں ایک تبدیلی جو پاکستان کے تعلقات میں نظر آئی وہ سعودی عرب کے ساتھ تھی, اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی مطلب اہم ہے کہ امریکہ کے گزشتہ 4 سال میں سعودی عرب سے تعلقات بہت بہتر ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات, خلیج کی ریاستوں کے بہتر کروانے میں, ان تمام چیزوں میں صدر ٹرمپ کے انتظامیہ نے بہت کردار ادا کیا. وہ صورت حال اب کیا ہوگی؟
میرے خیال میں پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس ٹرانسفارمیٹیو فیز میں ہے, اور اس ٹرانسفارمیٹیو فیز میں یہ ہے کہ ہم یہ کنوے کرنا شروع کر چکے ہیں, بہت عرصے تک کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتی, اٹ از اے بیلنسنگ ریلیشن شپ ہوگی تہران اور ریاض کے بیچ میں, اور یہی بیلنس جو ہے پاکستان کی فورن پالیسی کا اب منترا بن رہا ہے, چاہے وہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ہو, چاہے وہ تہران اور ریاض کے درمیان. جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ریلیشن شپ کے لیے پاکستان میں سعودی عرب کے لیے وہ ٹرانسفارمیٹیو ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے پولیٹیسائزیشن آف ایشوز ہو جاتا ہے, تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان دوسرے ایشوز پہ ناراض ہیں حکومت وقت سے, تو انہوں نے کراچی میں بہت بڑی اینٹائی اسرائیل ریلی نکالی کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں تو کوئی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنے جا رہا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
تو سامعین, ہما بقائی کی اسی بات کو کہ چین امریکہ کے مقابلے میں بہتر طور پر نبرز آزما ہوا کووڈ سے بھی اور معیشت سے بھی, ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کیپٹلزم ہے, اسٹیمولس پیکیجز, اس کا خاصا نہیں ہے, کس حد تک درست ہے یہ بات آج کی دنیا میں.
یہ بڑی فلسفیکل سی بات ہے, یہ انالیٹیکل بات نہیں. کیپٹلزم یا نہ کیپٹلزم, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ایک میجر انسٹرومنٹ ہے اکانومی کا, وہ گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے اور اسی وجہ سے اکانومی آگے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کوئی گورنمنٹ کرے گی اس کا میجر اثر اکانومی پہ ہوگا. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیپٹلزم یا نہ کیپٹلزم. یہ فلسفیکل اسی قسم کی بات ہے جو آج سے میرے خیال 150 سال پہلے ایک میننگ فل کانسیپٹ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں ایکٹیوسٹ ہیں, وہ پیسو نہیں ہیں. وہ ایکٹیوسٹ ہیں کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک طرح چلانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو اسپینڈنگ کرنی ہے وہ تیار ہو جائیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ظاہر نئی انتظامیہ آئی ہے اس کے چیلنجز تو بہت سے ہیں, لیکن اس وقت کووڈ کی وجہ سے ایک جو اکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور ویسے بھی معیشت جو ہے بہت سست رفتار ہے, تو آپ کے خیال میں کس طرح یعنی کیا اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں اس سے بحالی کے اس وقت؟
جہاں تک کووڈ اور اکانومی کا معاملہ ہے, یہ دو کانفلکٹنگ قسم کے آبجیکٹیوز ہیں. نارملی ایسی کنڈیشن میں جب آپ اکانومی کو کھولنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس میں گروتھ بڑھے, تو اس کی وجہ سے کووڈ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو پھر گروتھ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان دونوں آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بڑے اہم قسم کے پالیسی استعمال کرنی ضروری ہوتی ہے. یہ ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ نہ صرف کووڈ کو کنٹرول کریں لیکن اس کے ساتھ گروتھ بھی بڑھائیں. اب ہوا یہ ہے, فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے کہ بیسک مقصد جو پالیسیز کا یہی تھا کہ لوگوں کی جو انمپلائمنٹ کی وجہ سے جو ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسپینڈنگ کی جائے اور ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ ان کو خرچ کر سکے اور اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے تھوڑی سی بحال ہونی شروع ہو جائے. یہ بہت خوبصورت, بہت اچھا کام تھا, افیکٹو قسم کی پالیسی تھی. لیکن اس سے مشکل یہ ہوئی کہ اس پالیسی کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکانومی کو ریلیکس کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ ریلیکس کرتے ہیں اور لوگ زیادہ تر باہر آنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کرونا وائرس جو ہے وہ پھر پہلے دوبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی سالو کر سکے. اب جو اس کو اس چیلنج کو سالو کرنے کے لیے دو قسم کی پالیسیز اختیار کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑا اگریسولی یہ جو گورنمنٹ ہے بائیڈن گورنمنٹ بڑی اگریسولی وہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس میں نہ صرف کہ وہ انویسٹیگیشن ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے اس کو بڑی تیزی سے بڑھایا جائے گا تاکہ جلدی سے جلدی لوگ جو ہے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ وہ ایزیلی اکانومی میں کام کرنے کے لیے قابل ہوں اور خطرہ جو ہے کرونا وائرس کا ادھر کم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جلد سے جلدی جتنی جلدی ہو سکے اسپینڈنگ بھی بڑھائی جائے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو نئی پالیسیز اختیار ہوئی ہیں ان کے تحت $1.9 trillion خرچ کیے جائیں گے جن کا بیسک مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے ڈسپوزبل ان کا بڑھے. اسکولس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ اسکولس کھل سکیں, ہیلتھ کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اتنی اسپینڈنگ کر دی جائے اور اس قسم کے اسٹیپس لے لیے جائیں کہ نہ صرف کرونا وائرس کنٹرول میں آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی آگے بڑھے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, خاص طور پہ ایسے وقت پہ جبکہ ملک ڈیوائڈیڈ ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر خاص خاصا ڈویژن پائی جاتی ہے اور جو اسپینڈنگ ہوگی اس کی اپروول آپ کو ریپبلکن کے ساتھ لینا ہوگی. اتنی آسان نہیں, حالانکہ وہ خود بھی اتنا پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں پہلے بھی, لیکن چونکہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کرے اور مشکلیں پیدا ہوں. تیسری بات جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کتنی جلدی اس قسم کے اسٹیپس آپ لے سکیں گے. اگر آپ جلدی اسٹیپس نہیں لے سکتے تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی. اچیو کرنا ہے تو دونوں مقاصد کو سائملٹینیسلی اچیو کرنا اتنا آسان نہیں, لیکن ہو سکتا ہے. اسی طرح جب تک ڈومیسٹک پرابلمس آپ ہینڈل کرنے کے قابل ہیں تو اسی صورت میں آپ اپنے جو گلوبل پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کر سکیں جن میں ٹریڈ کا معاملہ آ جاتا ہے, کلائمیٹ چینج کا معاملہ آ جاتا ہے اور کئی ایسے دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن بڑھے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکیں اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے.
ڈاکٹر صاحب، بہت سے جو ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں کووڈ کے دوران چین کی اور امریکہ کی صورتحال کا، اور ان میں سے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین ایک حد تک انسکریچ نکل آیا کووڈ سے بھی، اور اس کے بعد اپنے اقتصادی بحران سے بھی.
چین نے امیڈیٹلی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جب کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً ریسٹرکشنز لگا دی تھی، اور انہوں نے ہر طرح جن علاقوں میں کنٹرول کرنا ضروری تھا بڑا سخت کنٹرول کر لیا تھا. اس کی وجہ سے کرونا وائرس آگے نہیں بڑھا باقی ملک کے اندر، چاہے وہ اس کی پولیٹیکل وجہ تھی یا اس کی اکنامک وجہ تھی یا اس کی کلچرل وجہ تھی. کہ امریکہ نے بڑے سلو اسٹیپس لیے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو اقتصادی فیصلے کیے گئے ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے. جو اسٹیمولس پروگرامز بنائے گئے تھے ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اکانومی جتنی کانٹریکٹ ہو گئی، یاد رہے کہ انمپلائمنٹ لیول جو تھا وہ 10% سے زیادہ بڑھ گیا تھا اپریل، اس لیے بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے. اس لیے اس وقت جلدی سے اسپینڈنگ بڑھانی پڑی، خاص طور پہ یہ پیسے ہینڈ آؤٹ دینے پڑے لوگوں کو، تاکہ جو انمپلائڈ تھی وہ خرچ کر سکیں اور اکانومی زیادہ اور تیز کرنے نہ جائے. تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ. ابھی تک تو جو ہم کانسیکوینسز دیکھ سکتے ہیں وہ سیریس نہیں ہے، کیونکہ انفلیشن نہیں بڑھی، نمبر ایک. نمبر دو، وہ ایکٹیویٹیز جن میں کہ اگر آپ سروس ایکٹیویٹیز کو نکال دیں تو باقی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، اور اس وقت جو انمپلائمنٹ لیول ہے وہ 7% کے قریب آ گیا ہے. اب جو نیا جو اسٹیمولس پروگرام ہے 1.9 trillion dollars کا، اس کی فائنینسنگ اویلیبل ہے اور اس کے بھی کانسیکوینس اتنے سیریس نہیں ہوں گے، لیکن یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ اس کے لیے خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اصل پرپز یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ان پرابلمس کو سالو کریں جن کی وجہ سے اس وقت انمپلائمنٹ ہے یا امپلائمنٹ نہیں بڑھ. اسی میں سب سے جو اہم بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسمال بزنسز کو آپ لون دیں گے یا ان کو گرانٹس دیں گے تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور بند نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے، اسکولس کو کھولنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کیا جائے تاکہ بچے اسکول جا سکیں. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کام بھی کر سکتے ہیں باہر جا کے، اس سے اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہے. تو یہ دو تین جو چیزیں ہیں یہ اہم چیزیں ہیں، اور ان کے کانسیکوینسز بہتر بڑے پازیٹیو ہوں گے. چیلنجز ضرور ہیں کیونکہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کہنا آسان ہوتا ہے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو سمین، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، بہت ہی ممتاز تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. رفعت صاحب، بہت شکریہ ہمارے سننے والوں سے بات کرنے کا. خاص طور سے بات کرنا چاہوں گی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کی ترجیحات بہت مختلف نظر آتی ہیں، جو بھی ابھی ایگزیکیوٹو آرڈرز ہوئے ان سب کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے مقابلے میں. بالخصوص میں جاننا چاہوں گی کہ چین کا جو اس وقت ایک عالمی سیاست پر اور جو اس کو ایک اسٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے اس کا، تو اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا تعلقات ہوں گے چین اور امریکہ کے؟
جی شکریہ. بہت بہت جو امریکہ چین کے تعلقات ہیں پچھلے 4 سال جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار تھے، اور وہ تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ ابھی بھی کچھ عرصے کا قائم رہے گی جب تک کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان تعلقات کا اثر نہ ہو، جائزہ نہیں لیتی. لیکن میرے خیال کے اندر تناؤ کی کیفیت کے باوجود بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چین کے ساتھ کنفرنٹیشن کی وجہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو اور اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی طریقے سے تھوڑا سا پش بیک کیا جائے. تو اس کے اندر جو کانگریس کی سپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ مجھے بہتر جانتی ہیں کہ بہت زیادہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. چین کا جو ایک رویہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جو ہے وہ اتنا جارحانہ نہیں ہوگا. کم از کم وہ ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے کہ کس حد تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو مثبت بد و حال کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی واضح تبدیلی کا فوری طور پر امکان.
چین ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی کسی حد تک جس میں اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کے چین کے ساتھ خراب تعلقات ہیں، ظاہر ہے خطے کا ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. تو کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ تعلقات تھوڑی سی اس میں بیلنس پیدا ہو، اس حد تک نہ ہو جتنے ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں چین اور پاکستان کے؟
جی، جی امریکہ کی تو خواہش ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ شروع فرینڈلی ہندی امیرکن کیمپ اگر کیمپ کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ دو مساعد کیمپ ہے, ایک چائنا کیمپ ہے جس کے اندر ڈی آر آئی کا انیشیٹو ہے اور اس کے اندر 169 ملک بھی شامل ہیں, اور دوسری اس کے برعکس ایک امریکہ لیڈ الائنس اگینسٹ چائنا ہے اس کا بھی, تو اس کے اندر پاکستان کینا ڈومین نیوٹرل, ان کے درمیان دونوں کیمپوں کے درمیان جو دونوں ممالک کے درمیان مخاصلے کی سطح بڑھتی ہے, پاکستان ہے تو ٹو سائڈ, تو پاکستان کے جو کوئی دھام کی صورت حال نہیں ہے. ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ سب جنگ کے زمانے کے اندر بھی پاکستان نے چین کا ساتھ بھرپور دیا تھا, اگر تو اس کے اور بعد میں ایک ایسی اسٹیج آئی جب پاکستان نے اگر دل کی طرح پہ کام کیا, لیکن اگر میں نے دیکھا تھا اگر تعلقات کے حوالے سے کشیدگی اتنی بڑھتی ہے اگر پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا, اس کے حوالے سے کوئی بھی ان کے ذہن میں ابہام نہیں ہے کہ وہ ووڈ لائک ٹو سائڈ وتھ چائنا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو
حالیہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اگر زیادہ تر بیان کیا جاتا تھا اور جس پہ بنیاد رہی تو وہ افغانستان کے حوالے سے رہی کہ پاکستان کیا کردار ادا کرے, ڈو مور کی بھی بات ہوئی, تو اب موجودہ انتظامیہ میں آپ کو کیا لگتا ہے؟
میرے خیال کے اندر وہ چین اور امریکہ کی کوشش ہی ہوگی, جیسے امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹانے کا جو انہوں نے ان کا جو عزم ہے, جو ان کا عادت ہے, وہ 2021 تک اپنی فوجوں کا کمپلیٹ انخلا کر سکے, اور چین بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اس طریقے سے اپنی فوجوں کا آبجیکٹو انخلا کرے جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی یا وائلنٹ کلاس کی صورتحال پیدا ہو, تو چین کا بھی اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ ایک کنورجنس ہے, خاص طور پہ افغانستان کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے, افغانستان کی پرسپیکٹو کے حوالے سے, اور وہ چین بھی نہیں چاہتا کہ طالبان جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ افغانستان کے اندر اس طریقے سے ابھرے کہ وہ افغانستان کے اندر جو طالبان کا دوبارہ اثر رسوخ اس طریقے سے پیدا ہو جائے جو کہ 2001 کے پہلے کی صورتحال تھی.
اچھا ایک اور جو ہمیں بات سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی سابق انتظامیہ میں وہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہت اضافہ ہوا, بہت زیادہ گرم جوشی پیدا ہوئی, دفاعی سودے بھی بہت بڑے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بارے میں پالیسی زیادہ سخت ہوتی رہی, تو اب بائیڈن انتظامیہ میں صورتحال کیا ہوگی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں, توازن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
میرے خیال کے اندر جو انگیجمنٹ کی پالیسی جو جس کے خد و خال میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ان کی خواہش ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کے اندر ایشو بھی ایک ٹیپیکل ایشو ہے, اس کے حوالے سے بھی ایران از این امپورٹنٹ کنٹری, اور جو جھکاؤ تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا واضح طور پر ایران کے خلاف اور ایران کی جو مخالف قوتیں ہیں جس کے سعودی عربیہ ہے دوسری کنٹریز ہیں ان کی طرف کا جو فیزل جھکاؤ تھا اس جھکاؤ کو کسی حد تک بیلنس کرنے کی کوشش کرے گی, خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس ایشو کے بارے سے خشوگی کا جو مدعا ہوا تھا اس کے بارے کی جو انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں, اور اسرائیلی ایٹیٹیوڈ جو تھا اس کے اندر بھی میرے خیال سے تھوڑی بہت کمی ضرور آتی آئے گی, وہ خلیجی ممالک اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے بارے سے تعلقات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن وہ یہ کبھی بھی سعودی عربیہ کو حق نہیں دیں گے کہ ویٹو کے طور پہ اپنی قوت کو استعمال کریں اور کہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات آپ نہ رکھیں اور دونوں کے درمیان آپ چوز کریں, میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی اگر سعودی عربیہ اپنائے گا تو اس کو ناکام.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے, دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
تو سامعین یہ تھے ہمارے ماہرین کے کچھ تبصرے, امریکہ کی نئی انتظامیہ کو درپیش چیلنجز کے بارے میں. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی, خاص طور پہ اپنی راؤنڈ ٹیبلز میں. اس وقت شہناز عزیز کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.